الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء بھیجے یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی کسی کو نئی کتاب عطا فرمائی لیکن ہر ایک نبی کے وقت اور اس کی شریعت ایک محدود وقت تک کے لیے تھی محدود لوگوں کے لیے تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے آپ کی امت قیامت تک کے لیے اور آپ کی امت کا یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اس امت کو جب نبی کو سید الانبیاء بنایا تو آپ کی امت کو سید تمام امتوں کا سردار بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس زمانے میں جب کسی نبی کا انتقال ہو جاتا پھر قوم گبراہی کی طرف جاتی اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث فرماتے پھر وہ نبی دعوت دیتے دعوت دینے کے بعد جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنے سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کو الگ کر لیتے اور بقیہ سب کو ہلاک فرما دیتے لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاتم النبیین ہے فرمایا خود انا خاتم النبی لا نبی بعدی میں کون ہوں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب کیا سلسلہ ہوگا کوئی نبی جب نہیں آئے گا تو یقیناً نبی کا وارث یا نبی کا نائب آئے گا جو آ کر کے امت کو چلائے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے لوگوں ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں جو چیزیں پچھلی امتوں کو انبیاء نے سکھائی نبیوں نے سکھائی اب وہی چیزیں تمہیں صلحہ سکھائیں گے اللہ کے نیک بندے سکھائیں گے انسان کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو کتاب اٹھا کر کے دیکھے اس چیز کو سیکھ لے یا دوسرا طریقہ ہے کہ جو اس چیز کو جانتا ہے اس کے ساتھ ہو چلے دادا نے فرمایا دونوں راستے ہیں ارشاد فرمایا دونوں راستے اللہ تعالی نے بتایا کہ دونوں راستے ہیں یا تو کتاب سے سیکھ لو اگر کتاب سے نہیں سیکھ سکتے تو پھر جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو چلو تو فرمایا جو کام کر رہا ہے جب اس کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ کام صرف نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب قطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بارہا کیا کی مقصد یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے پھر فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے ان اللہ والوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی میرے شیخ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آپ تیرنے کی کتاب دے دیجئے سوئمنگ کے بارے میں ایک کتاب دیجئے اس کو 1000 صفحات کی کہ سوئمنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے فرمایا 1000 صفحے کی کتاب پڑھنے کے بعد اس کو آپ صرف گردن تک پانی میں دھکا دے دیجئے فرمایا کتاب بھی ڈوبے گی اور وہ بھی ڈوبے گا کتاب بھی ڈوب جائے گی اور وہ بھی ڈوب جائے گا. اور فرمایا کچھ دن کے لیے جو شخص تیرنے کا ماہر ہے اس کے ساتھ اس کو کر دیجئے. فرمایا کچھ دن میں اس کو تیرنا آ جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ بغیر سیکھے دنیا کے اندر کوئی چیز انسان نہیں کر سکتا. اور مثال دیتے تھے, حضرت فرمایا ایک شخص ضعیف ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, 80 سال 90 سال عمر ہو گئی, ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. مسجد کی محراب کے اوپر جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 80 سال تک یہ شخص نماز پڑھتا رہا. فرمایا 80 سال کے بعد آپ اس کے ہاتھ میں ایک دن اچانک قلم دے دیں کہ جس طریقے سے یہ لکھا ہے اسی طریقے سے یہ نام مبارک اللہ کا اسی طریقے سے لکھ کے بتا دے, اور جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی لکھا ہے اسی طریقے سے لکھ کے بتا دے. فرمایا نہیں لکھ سکتا. لکھ سکے گا؟ نہیں لکھ سکتا. لیکن فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنا ہاتھ کسی کاتب کے ہاتھ میں دے دے, فرمایا ہو سکتا ہے اس سے گڑھ کر کے لکھ دے. تو فرمایا دین, آج ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمیں کتابوں سے آ جائے. فرمایا دین کتابوں سے نہیں, دین بزرگوں کی صحبتوں سے آتا ہے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ اللہ والوں کے پاس جا کر کے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن سیکھنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جا کر ان کے حوالے کر دے. جب تک انسان اپنی انا کو باقی رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں عالم, میں فاضل, میں مفتی, میں فلانا رئیس, میں امیر, میں کبیر, جب تک میں اس کے اندر باقی رہتی ہے اللہ والے کا کبھی بھی فیض کامل اس کو حاصل نہیں ہوتا. جس دن وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے شیخ کے, اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا کر دے, بھئی یہ جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کریں. جو حضرات پرانے آنے والے ہیں ان کو معلوم ہے ہر جگہ یہی بات کہی جاتی ہے, پہلے پرانی جگہ کو پوری کیا کریں. جب تک اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا نہیں کرے گا, اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے حضرت حکیم الامت کے پاس اور یہ شعر لکھ کر کے بھیجا حضرت حکیم الامت کو, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود باقی رہے, ہمارا ہمیں لوگ اسی طرح مانتے رہے جس طرح پہلے مانتے تھے. تو کہاں سے اللہ والے کے پاس رہ کر بھی انسان خالی ہاتھ واپس آتا ہے؟ زندگی یا گزر گئی لیکن فائدہ نہیں ہوا. کس لیے؟ اسی لیے فائدہ نہیں ہوا کہ اپنی ذات کو مکمل اللہ والے کے حوالے نہیں کیا تھا. اگر مکمل حوالے کر دیتا اور ان کی بات کو تسلیم کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل فرما دیتے. جنہوں نے حوالے کیا اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی عالم نہیں ہے, غیر عالم ہے, عالم نہیں تھے حضرت خواجہ صاحب, غیر عالم تھے, انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے. لیکن حضرت حکیم الامت کی ایسی محبت آئی کہ اپنے آپ کو حضرت حکیم الامت کے حوالے کر دیا. حضرت سے ڈانٹا, خانقاہ سے نکال دیا کہ خواجہ صاحب آپ کو حق نہیں ہے, آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی پر آپ خانقاہ سے نکل جائیے. خواجہ صاحب نے اپنا بستر اٹھایا اور جا کر سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے اور ایک شعر لکھ کر کے حضرت حکیم الامت کو بھیجا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری, نہ چھوڑنے کی حکومت ان کی تھی اور نکالنے کی حکومت حضرت کی تھی. حضرت نے نکال دیا لیکن خواجہ صاحب بھاگے نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کو کیا مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے لیکن خواجہ صاحب اگر مجلس میں آ جاتے تو میر مجلس یعنی تکلم اور بات کرنے کا حق خواجہ صاحب کا تھا. کسی عالم کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خواجہ صاحب کے سامنے بات کرے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے خوب ہنسایا تمام علماء کو, ہنساتے ہنساتے اچانک خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دوستو یہ بتاؤ کس کا دل ہنسنے کی حالت میں اللہ سے غافل تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء چپ. پھر کچھ دیر کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا, فرمایا الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی عزیز الحسن مجذوب کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑھا, گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے تو ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہری انعامات کی بارش کرتے ہیں, اس کو ظاہری اچھا کپڑا عطا فرما دیا, ظاہری مال و دولت عطا فرما دیا, ظاہری عزت عطا فرما دی, اور کسی کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ وہ قلب سے چاہے مستغنی ہے. ان الغنا غنا النفس. آج لوگ کیا کہتے ہیں, کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا, کاش ہمارے پاس دولت ہوتی, کاش ہمارے پاس عزت ہوتی. تو حدیث میں کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, فرمایا عزت اس سے نہیں ہے, مال و دولت یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں تیرے پاس دولت ہے. جب اللہ تعالیٰ سے یہ خرچ کرنے کی توفیق دے تب دولت دولت ہے, ورنہ جماعت و ہارون و قارون ان سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی؟ قارون کا خزانہ مشہور ہے, لیکن کیا ہوا, دولت کام آئی نہیں کام آئی. دولت کب کام آتی ہے؟ جب دولت آئے اور جس نے دولت دی اسی کے اوپر انسان خرچ کر دے, وہ دولت کام کی ہے. اور وہی دولت انسان اپنے عیش و آرام میں لگا دے, وہ بھی کام کی ہے. لیکن اسی دولت کو انسان کسی حرام جگہ پر لگا دے, اب وہی دولت بیکار ہو گئی. تو کیا ہوا, اصل جو دولت کی چیز وہ کیا تھی, خود اس کی ذات کے اندر اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی کہ جس راستے پر خرچ کیا جائے گا, خرچ کی جائے گی یہ دولت, ویسا اللہ تعالی اس کے اوپر نتیجہ ظاہر فرمائیں گے. اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تعالی اس ایک کے بدلے 70 عطا فرماتے ہیں. فرمایا تم ایک روپیہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, قیامت کے دن اللہ تعالی تمہیں اس کے بدلے میں 70 عطا فرمائیں گے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کو ہنسایا. ہنسانے کے بعد اچانک پوچھا علماء سے, فرمایا اس ہنسنے کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل تھا؟ تمام علماء چپ. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑھا, گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. دوستو یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ یہ حضرت حکیم الامت کی جو محبت خواجہ صاحب کے دل میں تھی کہ کانپور سے آئے, کانپور سے آئے, کہاں تھانہ بھون آ کر کے معلوم ہوا کہ حضرت حکیم الامت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں خانقاہ میں, خانقاہ کی دوسری منزل پر. اب حضرت کو علم تو تھا کہ حضرت کیا معمول یہ کہ کوئی شخص کسی ضابطے کو توڑ نہیں سکتا, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ میں صرف حضرت کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں, ایک نظر دیکھ لوں بس میں چلا جاؤں گا. گئے جا کر کے کھڑکی کھولی, ایک نظر حضرت حکیم الامت کو دیکھا اور واپس چلے گئے. اور خادم سے کہا کہ حضرت جب اٹھے تو حضرت کو بتا دینا کہ عزیز الحسن مجذوب آیا تھا, آپ کو ایک نظر دیکھ کر کے چلا گیا. اور آئے کس کے لیے تھے؟ صرف اللہ کے لیے آئے تھے. جو شخص اللہ کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائیں گے؟ کوئی لالچ نہیں کہ شیخ مجھے ہدیہ دے دے گا, کوئی لالچ نہیں تھی کہ شیخ مجھے خلافت دے دے گا. آج کیا حالت ہے؟ آج گئے تو شیخ سے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں خلافت مل جائے, آج ہمیں لوگ ہمیں پہچاننے لگے کہ یہ تو فلاں بزرگ کا مرید ہے. جب دل کے اندر نیت انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. اور نیت جمع نواز کی, اور نواز کہتے ہیں گٹھلی کو یعنی اکلت الثمرات و لقصت النواتا، میں نے کھجور کو کھا لیا اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. جب گٹھلی خراب رکھے گا، املی کے آم نیم کے پیڑ کی گٹھلی لگا کر کے اور یہ دعا کرے یا اللہ اس نیم کے اندر تو آم کا پھل عطا فرما، آم کا پھل آئے گا؟ بولو بھائی. اسی طریقے سے دوستو، جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. جب دادا جاتے تھے حضرت والا حرب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں، میں نے بارہا دیکھا کہ دادا نے پھر بعد میں فرمایا کہ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اس قابل بنا. فرمایا جس طرح سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی ایک نظر کتے کے اوپر پڑی تھی اور وہ کتا سارے دہلی کے کتوں کا پیر بن گیا، تو یا اللہ کی مقصد وہ انسان ہے، میرے شیخ کی ایک نظر مجھ پر ایسی پڑوا دیجئے جیسی شاہ عبد القادر صاحب کی اس کتے کے اوپر پڑی. تو دادا کا یہ تھا عالم کہ حضرت دیکھتے رہتے تھے. حضرت صاحب حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ زمانہ اور مزاج دونوں دادا کا اور حضرت کا الگ الگ نہیں تھا، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں حضرت صاحب الحق صاحب اور دادا دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے تھے، جس سے اتنا یارانہ ہو کہ جب حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پنپور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو دادا نے فرمایا سونے کی جگہ اتنی تھی نہیں، تو میں اور حضرت ایک ہی بستر پر سوتے تھے. لیکن فرمایا جب حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کا انتقال ہو گیا تو فرمایا میں نے سوچا اب میں دین کس سے سیکھوں، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، تو فرمایا کہ پھر میں نے ہاتھ اپنا حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اور دل میں یہ عہد کیا کہ حکیم اکبر اب وہ یارانہ چلا گیا، اب رشتہ الگ ہے، اب یارانہ چلا گیا، اب رشتہ الگ ہے، اب وہ شیخ ہے اور میں مرید. اس کے بعد حضرت کا کیا دادا نے کس طریقے سے خدمت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی دادا کی نظر حضرت پر سے نہیں ہٹتی تھی کہ حضرت کس وقت کیا فرما دیں، اور حضرت کا گرفت بھی ایسی ہوتی تھی، معمولی سی بات ہوتی تھی پھر حضرت گرفت بھی ایسی سخت کرتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے سونے کو جتنا زیادہ آگ میں پکایا جائے گا اتنا ہی زیادہ خالص ہو کر کے نکلے گا. ایک دفعہ میزبان ہم سب تھے، میں بھی تھا، دادا بھی تھے اور دادا کے ساتھ چار پانچ خدام بھی تھے، تو جو میزبان تھے ان کے یہاں کھانا پک کر کے آیا، حضرت کی نظر حضرت والا حرب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی کہ حضرت ایک ایک چیز ایک ایک قدم پر نظر رکھتے تھے کہ جو میرے پاس آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو گایا ہو جائے، لہذا ایک ایک قدم ایک ایک بات پر گرفت ہوتی تھی. کھانا کھایا، کھانا کھا کر ہم سب اٹھ گئے، جیسے ہی اٹھے حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب کو بلا، تو میں حضرت کے پاس ہی تھا، میں کہا حضرت دادا تشریف لے جائے واپس، فرمایا فون کرو معلوم کرو سوئے یا نہیں. فون کیا، معلوم کیا تو دادا سو چکے تھے. فرمایا اچھا جو لوگ یہاں ہیں ان کو جمع کرو، جو لوگ یہاں ہیں ان کو جمع کرو. تو آج چار پانچ آدمی تھے جمع ہو گئے حضرت کے پاس. حضرت نے فرمایا میاں دیکھو، جب کسی کے گھر انسان مہمان بن کر کے جاتا ہے تو میزبان کی عزت کا خیال رکھو، جب کھانا آئے سامنے تو یہ نہیں کہ خالی مرغی بھی ہے، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، تو سب چیزوں میں تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا تھوڑا بچا کر کے بھیجو واپس، تاکہ گھر والوں کو یہ اطمینان ہو کہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اگر ساری چیزیں کھا کر کے برتن صاف کر کے بھیجو گے تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مہمان بھوکا رہ گیا ہو، لہذا ہر چیز تو دکھاؤ. تو فرمایا کہ دیکھو مرغی سب نے کھا لی تھی لیکن دال کسی نے نہیں کھائی تھی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میزبان کے سامنے ہو تو ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا کرو. بس اسی وقت حضرت نے بلا کر کے سمجھایا، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. پھر صبح فجر کی نماز جیسے ہی ہوئی، فجر کے فوراً بعد حضرت نے فون کرایا کہ حکیم صاحب کو فون کرو کہ فوراً یہاں آئے. दादा पहुंचे, मुझसे पूछा क्या हुआ। मैं दादा मुझे नहीं, लेकिन हजरत ने बुलाया आपको। वो हजरत जाग रहे फजर के बाद से, सोए ही नहीं आपके इंतजार में। जब शेख मुरीद बनाता है तो फिर फिक्र भी ऐसी करता है, औलाद से बढ़कर जाता है। शेख का मामला अजीब होता है। फिर बुलाया, बुला करके फरमाया हकीम था आपके साथ कौन कौन था रात को। दादा ने फरमाया हजरत ये खादिम थे, ये खादिम थे। हजरत ने फरमाया फिर जो हमें से बताया, फिर वही बात दादा से फरमाई कि मियां देखे खाना को जो है पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, हर चीज में से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। फिर ये हालत हो गई, हम लोग डर गए कि फिर ये था कि बराए नाम खाते थे कि हजरत खा रहे हैं बस हम भी खा ले, ताकि ऐसा ना हो दोबारा पकड़ हो जाए। तो जो लोग खाने पर बैठते थे, जिनको हजरत बुला लेते थे कि आके बैठ जाओ, तो फिर यह हालत हो गई कि हजरत को दिखाने के लिए खाली रोटी जो थी वो डुबो करके खा रहे थे कि सब बच चला जाए। लेकिन हजरत का अल्लाह ताला हजरत को कि कब्र मुबारक को नूर से भर दे कि अल्लाह ताला ने जो चीजें हजरत ने सिखाई वो इसीलिए सिखलाई कि एक ही चीज पर हजरत नजर रखते थे। मस्जिद में अगर दाखिल हो गए हजरत और बैठ करके फिर देखते थे हजरत कौन से हताया, किसने उल्टा पांव अंदर दाखिल किया, उसी वक्त रोकते थे देखो मैं वापस जाओ, सीधा पांव अंदर दाखिल करो, दुआ पढ़ो। फरमाते थे जब तक टोकोगे नहीं उस वक्त तक आदत नहीं बनेगी, टोकते टोकते एक न एक दिन उसको आदत बन जाएगी। यहाँ तक कि जब मैं हिफ्ज करता था हजरत जब आते थे उस वक्त हजरत ने जो दुआएं याद कराई आज भी वो दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह याद है। और हजरत जब आते थे एक दफा इशा की नमाज पढ़ाई मैंने, हजरत ने नमाज पढ़ी और एक हजरत वाला के सामने नमाज पढ़ाना, क्योंकि हजरत तो मामूली सी गलती के ऊपर भी गिरफ्त कर लेते थे, लेकिन मोहब्बत के साथ, डांट-डपट के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ यहीं पर इसी मुसल्ले पर नमाज पढ़ी, पढ़ा करके निकलने लगा। हजरत ने यहाँ इसी दरवाजे पर रोक लिया, फरमाया कि आपने जो सूरह फातिहा पढ़ी, हदीस से साबित है कि सूरह फातिहा को कि हर आयत को एक सांस में पढ़ा जाए। पढ़ने को तो आप पूरा कुरान एक सांस में पढ़ ले, लेकिन सुन्नत ये, सुन्नत क्या है कि हर आयत को एक सांस के अंदर पढ़े। लिहाजा बेटा इसकी फिक्र करो कि एक सांस में पढ़ा करो, सुन्नत तरीका अफजल है, आला है, असल है, सहल तरीन है। लिहाजा जो रास्ता सहल हो, आसान हो और नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता, उसको अपना। मैं हजरत जी इंशाल्लाह आइंदा ऐसा ही होगा। मैं हजरत ने समझा दिया, एक जगह एक बड़े कारी साहब थे, हजरत ने फरमाया भाई मगरिब की नमाज पढ़ाओ। आदतन उन्होंने मगरिब की नमाज में मसनून क्या है अलम तवा कई से लेकर वन्नास तक पढ़े, ये मसनून सूरत है। लोग मसनून छोड़ करके दरमियान से शुरू कर देते हैं। उन कारी साहब ने भी दरमियान से पढ़ा, दरमियान में से पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे ही मगरिब की नमाज खत्म हुई हजरत खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया भाई जिन लोगों ने सुन्नत की नियत नहीं बांधी वो नियत ना बांधे, जल्दी जल्दी करीब आ जाए। और वो कारी महसूस साहब अल्लाह ताला ने जहांगीर मस्जिद जहांगीर रोड के ऊपर जो जहांगीर मस्जिद है उसके इमाम थे वो, और वो भी उम्र में बराबर थे। हजरत ने फरमाया मौलाना आपने क्या नमाज के अंदर खड़ा था, हजरत मगरिब की नमाज में पढ़ा। फरमाया सुन्नत तरीका क्या था, फरमाया आज मेरे साथ जितने लोग आए वो तो यही समझ रहे हैं कि आप इस मस्जिद के मुस्तकिल इमाम है, हालांकि आप मुस्तकिल इमाम नहीं है आके। और जब वो ये सोचेंगे कि आप मुस्तकिल इमाम है तो वो यही सोचेंगे कि यहाँ हमेशा सुन्नत के खिलाफ ही पढ़ा जाता है, आपको सुन्नत के मुताबिक पढ़ना चाहिए था। फिर फरमाया कि जो इस मस्जिद का मुस्तकिल इमाम है उसको भी चाहिए कि अक्सर बेशतर सुन्नत के मुताबिक पढ़े। हाँ कभी अगर दिल चाहे तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 30 बार नाजिल फरमाए, अरे जहां से जाओ पढ़ लो, लेकिन जब कोई मेहमान आया हो तो उस वक्त सुन्नत के मुताबिक पढ़ो। یعنی ایک ایک قدم کے اوپر حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے. تو اسی لیے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ایک دفعہ دادا تشریف لے گئے حضرت کے پاس, حضرت ماشاء محمد احمد صاحب کے پاس, کافی دیر بیٹھے رہے کافی دیر. پھر حضرت سے اجازت لی کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں واپس جس جگہ میرا قیام ہے اس جگہ پر. دادا نے حضرت نے فرمایا کہ جائیے. جب دادا تشریف لے آئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ماشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائیکل رکشے پہ بیٹھ کے خود تشریف لے آئے. تو دادا نے فرمایا کہ حضرت آپ کیوں تشریف لائے, آپ مجھے حکم کرتے میں خود آ جاتا. تو حضرت نے فرمایا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے ترپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار ہے محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر کیا ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہوگا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت اور اتنی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اسی راستے کے اندر اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نہ صرف چلنے بلکہ دوڑنے لگتا ہے. اس کو علم بھی نہیں ہوتا, اس کو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ میں آپ کے راستے میں اس طریق کے اندر شریعت کے پابندی میں سنت کے اوپر پابندی کے اندر میں اتنا تیز چلوں گا, یا اللہ کس طریقے سے چل رہا ہوں. اسی بزرگ کی برکت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوتا ہے, لیکن نیت صاف ہو. سب سے اول چیز کیا ہے, ہاتھ دے اٹھاؤ بھائی, جب ہاتھ دے, دادا نے فرمایا ہاتھ دینے سے پہلے دیکھ لو کہ مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں. جب یقین کامل ہو گیا کہ میرا بلڈ گروپ مل گیا, فرمایا اب بلا بے فکر ہو کر کے ہاتھ دے دو. اور ہاتھ دینے کے بعد فرمایا اب یہ مت دیکھو کہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا. فرمایا لوگ روزانہ ناپتے ہیں رات کو بیٹھ کر کے کہ آج ہمیں شیخ کی صحبت سے کتنا فائدہ ہوا. فرمایا اپنے بچے کو اگر روز ناپو گے تو ایک مہینے میں مایوس ہو جاؤ گے, یا اللہ یہ تو ایک انچ بھی نہیں بڑھا. اگر چھ مہینے سات مہینے چھوڑ دو, جب اس کے بعد اپنے بچے کو ناپو گے تو معلوم ہوگا ایک بالش بڑھ گیا, ہوگی اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کا خط بڑھنا شروع ہوا. تو فرمایا شیخ کی صحبت میں آنے کے بعد روزانہ اپنے کو مت ناپو, چھ سات مہینے کے بعد سوچو مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ اللہ چھ مہینے پہلے میرا ایمان کیا تھا, میں جو گناہوں سے کتنا بچتا تھا, نیک عمل کی مجھے کتنی توفیق ہوتی تھی, آج میرا ایمان کیا ہے. فرمایا چھ مہینے کے بعد جب ناپو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی توفیق دیں گے کہ تمہارا ایمان اتنا بڑھ گیا, پہلے تم دین کے معاملے میں اتنے کمزور تھے اب تم اتنے بڑے ہو گئے, پہلے گناہ چھوڑنے کے معاملے میں گناہ نہ کرنے کے معاملے میں اتنے سست تھے, اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی سستی عطا فرما دی, پھر جب ناپو گے تو شکر نکلے گا زبان سے. تقوی کے معنی یہی ہے, جو ہم اللہ والوں کے پاس لینے جاتا ہے انسان, یہ خلافت یہ تو ایک پرچہ ہے جو اللہ والے دے دیتے ہیں, یہ کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ دے دیا. دادا نے ایک دفعہ فرمایا جمع کر کے سب کو, فرمایا کہ جس کو میں نے خلافت دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. فرمایا بعض دفعہ چور کو بھی تھانیدار بنا دیا جاتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ شرف کی وجہ سے چوری نہ کرے. تو فرمایا کہ بعض دفعہ خلافت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ شرف کی وجہ سے جو ہے گناہ نہ کرے. کہ اللہ مجھے شیخ نے جو خلافت دی ہے میں کس منہ سے گناہ کروں، شاید حیا آ جائے. فرمایا اگر حیا ہوگی تو گناہ سے بچ جاؤ گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فعل ما شئت، جب تیری حیا بچ جائے تو تو جو کچھ کر گزرے وہ کب. اصل منظور و مقصود انسان کی خلافت نہیں ہوتی. منظور و مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنا تذکیہ ہوتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے کسی برائیوں سے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے، خواہ وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. ظاہر میں بد نظری کر رہا ہے، اللہ والوں کو خط لکھا، اللہ والوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی، بد نظری سے بچنے کی توفیق ہو گئی. باطنی گناہ ہے اس کے اندر، حسد، بغض، کینہ، مسلمانوں سے عداوت رکھنا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان اپنے دل کے اندر بیر رکھتا ہے کہ یہ مسلمان کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، میں فلانا ہوں، میرا علم زیادہ ہے، میری عبادت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں کب نکلتی ہیں؟ جب انسان اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیتا ہے. دادا نے فرمایا تیر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا پیر اس کو کہتے ہیں جو دل کا پہلے پیرا نکال دے. پیرا معنی کاٹا، دل میں جو کاٹا ہے اس کاٹے کو جو نکال دے اسی کو پیر کہا جاتا ہے. آج پیر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو اچھا کھانا کھلا دے، جو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلا لے، جو اچھی خاطر تواضع کرے. انسان سمجھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے پیر ہیں. ارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت وہاں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. کس کے پاس؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ایک روٹی کے اوپر سالن نکالا، سالن نکال کر حضرت گنگوئی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جہاں چپلیں رکھی ہیں فرمایا وہاں دور بیٹھ کر کے کھا لو. کس کو فرما رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے موسمی میں. یہ اہتمام معمولی چیز نہیں ہوتی، اس سے بہت انسان کا دماغ. لیکن حضرت کیا مزاج دیکھیے، پیشانی پر بل تک نہیں آیا. حافظ جامی شہید رحمتہ اللہ علیہ آئے، پوچھا بھائی سنا ہے حضرت گنگوئی تشریف لائے دیوبند سے؟ حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں. فرمایا کھانے میں شریک کرو ان کو، کیونکہ حافظ جامی شہید اور حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہ ایک ہی شیخ سے بیٹھ تھے اور زمانہ بھی ایک تھا، لہذا وہ کہہ سکتے تھے. حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا معاملہ، فرمایا کہ حضرت گنگوئی کو بھی بھائی کھانے میں شریک کرو. تو حضرت گنگوئی نے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی کو دے دیا کھانا میں نے. حافظ صاحب نے جب دیکھا کہ دور بٹھایا ہے تو فرمایا نہیں ہے، ان کو دسترخوان پر بٹھا. تو حضرت گنگوئی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہی کم میں کیا، ان کو میں نے اتنی اپنے پاس سے کھانا نکال کر کے دیا. اور پھر حضرت گنگوئی کی طرف دیکھا کہ حضرت گنگوئی کی پیشانی پر ایک بن نہیں آیا. پھر جب خلافت تھی تو فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں میں نے آپ کو دے تو اسی دن سب کچھ دیا تھا جس دن میں نے آپ کو اپنے سے دور بٹھا کر کے چلایا تھا، لیکن ظاہر خلافت آئی دیتا ہوں آپ. بعض دفعہ اللہ والے آزماتے ہیں، بھگاتے ہیں کہ اگے بھاگتا ہے یا نہیں. اگر بھاگ گیا تو معلوم ہوا صادق بھی محبت نہیں تھا. اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں، حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. جو صادق بن کر کے جاتا ہے، سچی نیت لے کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو کبھی ضائع نہیں فرماتے. کسی انسان کی نیت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. اگر انسان اللہ سے دنیا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرماتے ہیں. اگر انسان دنیا کی عزت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی عزت عطا فرماتے ہیں. اگر بادشاہت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے ولایت طلب کرتا ہے، اللہ سے تعلق طلب کرتا ہے، گناہوں سے بچنا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرماتے ہیں. اپنے اولیاء کی صحبت
نصیب فرماتے ہیں, ان کے دل کے اندر جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے دل میں منتقل فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کے دل میں وہ چیز کامل ہو جاتی ہے پھر وہ خود یہ شعر پڑھتا ہے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق دراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت نسبت جب عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی نسبت جب عطا فرماتے ہیں, کیا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے نسبت مل گئی؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت, مجدد زمانہ تھے. حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب کیا جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ نے دوستوں سے پوچھا تھا کہ دوستوں میں بالغ ہوا یا نہیں ہوا, یا خود پتا چل گیا تھا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا حضرت خود علم ہو گیا تھا. فرمایا جس طریقے سے انسان کا جسم جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کی آواز, اس کا رنگ, چلنا پھرنا بتا دیتا ہے کہ آج یہ بچہ بالغ ہو گیا. تو فرمایا جب روح بالغ ہوتی ہے تو پھر انسان کا چلنا پھرنا, بولنا, تجارت کرنا, لوگوں سے معاملات کرنا, تعلقات کرنا, ہر چیز میں اس کی نسبت کی جھلک ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی ہے. جب نسبت عطا ہوتی ہے تو پھر انسان کی چال تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے عاشق جب زمین پر چلتے ہیں تو اپنے کندھوں کو پست کر کے چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جب رحمان کے بندے زمین کے اوپر چلتے ہیں تو اپنے کندھوں کو کیا کرتے ہیں؟ پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری حیبت کی وجہ سے وہ اپنے کندھوں کو پست کر دیتے ہیں. اب ایک انسان کہتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے, ہم کس طریقے سے مان لیں؟ ارے جب صحبت میں آؤ گے تو خود پتہ چل جائے گا. سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک انسان پر سن تاری ہو جائے اسی مجمع میں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دے اور لوگ اس کو دیکھیں یہ کس سے باتیں کر رہا ہے, کبھی وہ پنکھے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے نیچے ہو کر, کبھی وہ دیوار کی طرف کہتا ہے مت چڑھ, لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا اس کو؟ لوگ کہتے ہیں جن آ گیا اس کے اوپر. اب ایک عام انسان آئے وہ کہے جن آ گیا, یہ تو دیوار سے باتیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ارے تجھ پر نہیں آیا, تجھے نظر نہیں آئے گا, جس پر آتا ہے اسی کو نظر آتا ہے. تو دوستو جب تک ولایت جس کو نہیں ملتی اس کو نظر نہیں آتی, جس کو مل جاتی ہے پھر اس کی بات اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب نسبت عطا ہو جاتی ہے تو پھر دل میں آواز آتی ہے کہ یہ کام کر لو یہ مت کرو, یہ کر لو یہ مت کرو, یہ کر لو یہ مت کرو, ارے اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا, یہ مت کرو یہ کر لو. تو یہ آواز دوسرا کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھتا ہے ارے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو عجیب عجیب و غریب طریقے سے چل رہے ہیں. تو جب تک جن خود پر تاری نہیں ہوتا تو جن کی حرکات پتہ نہیں چلتی, جب تک نسبت عطا نہیں ہوتی اس وقت دوسرے اللہ والے کے علم کا ادراک کرنا, مکمل علم کا ادراک کرنا یہ مشکل ہے. دادا نے فرمایا کسی اللہ کے ولی کو کسی دوسرے اللہ کے ولی کی نسبت کا مکمل ادراک نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ادراک ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے, لیکن کس مقام پر ہے, کس مقام پر اللہ نے اس کو بٹھایا ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. فرمایا کس لیے؟ فرمایا دادا نے عجیب مثال دی, فرمایا دیکھو ماں کیوں, ماں کے چار بچے ہیں, چاروں بچوں کو ماں دودھ دیتی ہے شیشی میں نکال کر کے. فرمایا ہر بچے کی شیشی پر ماں کپڑا لپیٹ دیتی ہے پھر دودھ دیتی ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بچے کو میرے بچے سے نظر نہ لگ جائے. کس لیے چھپاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا, کس لیے چھپا کر دے رہی ہے کہ وہ چھین کر کے پی جائے گا. فرمایا میرے بچے کو میرے بچے سے نظر نہ لگ جائے. فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبت کی شراب جب اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں تو دوسرے کو معمولی ادراک تو ہوتا ہے کہ اس کو بھی مل رہی ہے, لیکن کتنی اور کیسی مل رہی ہے اس کا علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چھپا کر کے دیتے ہیں کہ کہیں میرے پیارے کو میرے پیارے سے نظر نہ لگ جائے. تو دوستو یہ نسبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے بلا استحقاق, کسی کا ہم سب میں ہم سب کا میں سے کسی کا استحقاق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو بلا استحقاق عطا فرماتا ہے, کیونکہ اس کی ذات اس کا حق. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا عرفنا کا حق معرفتک, اللہ کے نبی جائیں جن کی عبادت کیا ہے کہ رات کو کھڑے ہوئے عشاء کے بعد نماز کے اندر تو صبح فجر تک کھڑے ہیں, رکوع کے اندر گئے تو اتنی دیر رکوع کے اندر ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے, اتنی دیر رات کو کھڑے ہوئے کہ پاؤں میں سوجن آ گئی تب بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, یا اللہ تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا, ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 1400 سال کے بعد آئے ہیں, ہم کہاں سے حق ادا کر سکتے ہیں. اگر نسبت ملتی ہے تو یہ محض دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, ہاتھ ملنے کی وہ خود آتی بتلاتے ہیں. دادا نے فرمایا جس کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں پلٹنے والے, اللہ تعالیٰ خود اس کو منتخب فرماتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں اس مسجد کے اندر, دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں, اربوں خربوں مسلمان موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کو مختص کرتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ والے سے تعلق قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کیوں منتخب نہیں فرماتے؟ اس لیے جس کو توفیق ہو جائے, جس کو توفیق ہو جائے وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت وی آئی پی شخصیت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ کہے یا اللہ یہ محض تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی, ورنہ میں اس کے قابل نہیں تھا, اس چیز کے قابل نہیں تھا, تو نے بلا استحقاق مجھے عطا فرمایا. نمبر ایک انسان بنایا, نمبر دو سلیم الاعضاء بنایا, نمبر تین مسلمان بنایا, نمبر چار یا اللہ تو نے نیک صحبت عطا فرمائی, نمبر پانچ یا اللہ جب تو نے جیسی صحبت عطا فرمائی ویسے ہی مجھے بنا بھی دے. جب انسان اللہ سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا ضرور فرماتے ہیں, عطا ضرور فرماتے ہیں. کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے جس سے دل سے اللہ کی ذات کو طلب کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ ملی. آج ہمارے اندر طلب نہیں ہے, پیاس نہیں ہے. جب پیاس ہوتی ہے انسان کو صحیح معنوں میں گرمی ہو, پھر انسان کو ایک شخص اجنبی ہے, اس کی ذات کا نہیں ہے, اس کی قوم کا نہیں ہے, اس کے ملک کا نہیں ہے, اس کی زبان کا نہیں ہے, ایک گلاس پانی نہیں ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی لا کر کے دیتا ہے کہ تیری پیاس بجھانے کے لیے میرے پاس اتنا ہی پانی ہے یہ پی لے, وہ کس قدر سے پیتا ہے, کس محبت سے پیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذات نہیں ہے, میرا ملک کا نہیں ہے, میری نسل کا نہیں ہے, میرے رنگ کا نہیں ہے, میری قوم کا نہیں ہے, میرے صوبے کا نہیں ہے, لیکن کتنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے انسانیت کے نام پر مجھے پانی پلایا. اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایک گھونٹ پانی اگر نہ ملتا تو دوستو یہ مر نہیں جاتا, گرم بھی پی کر کے جی سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائے کہ جس کے اندر ہم ہر رنگ ہر نسل ہر قوم ہر زبان سے مبرہ ہو کر اللہ والے سے محبت کرے. یہ نہ دیکھیں کہ اللہ والے کس زبان کا ہے, ارے میں تو کس زبان کا ہوں. یہ رنگ و زبان یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ میں نے زمین و آسمان اور یہ لوگوں کا رنگ اور یہ لوگوں کی مختلف زبانیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے. ان نفیز علی کے آیات للعالمین, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنائی ہیں کہ کسی کو کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, کسی کی زبان اردو بنائی, کسی کی زبان عربی بنائی, کسی کو اللہ نے امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو فقیر بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی معاملات ہے. اس کے اوپر لڑنے والا بیوقوف ہے کہ میری قوم اونچی تیری قوم نیچی. ارے اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما دے ومن آیاتہ, یہ تو میری نشانی ہے. نشانی پر لڑا جاتا ہے, بولے بھائی نشانی پر لڑا جاتا ہے. نشانی سے تو پہچانا جاتا ہے کہ تو بھی میرا مسلمان بھائی ہے. حضرت بلال حبشی کیا تھے, کالے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل زبان سے ایک دفعہ نکل گیا کہ اے بلال سن کالے ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لیٹ گئے, فرمایا اے بلال تم اپنے قدموں سے میرے سینے کو لوندو, کیوں میری زبان سے یہ نکلا کہ تم کالے ہو. حالانکہ حضرت بلال حبشی کا تعلق عرب سے نہیں تھا, حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ قریش مکہ میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی تھی لیکن زبان سے ایک دفعہ نکل گیا غلطی سے, اسی وقت لیٹ گئے. تب کیا معاملہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ بھی عطا فرمایا تھا کہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے یہ دو صفتیں ایسی نازل فرمائی کہ آج میں کیوں مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ مولانا ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے, ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں, ہماری بستی کی وجہ کیا ہے, ہم دنیا کے ہر کونے میں پٹ رہے ہیں, آج ہمارے ہم ہر جگہ ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں, کہیں کافر ہمیں مار رہا ہے, کہیں ہمیں دشمن ہر طریقے سے ذلیل کر رہا ہے. دوستو یہ دو نشانیوں پر غور کرو, اشد علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے صحابہ کی دو صفتیں بیان فرمائی کہ میرے صحابہ کون ہے, اشد علی الکفار کہ جب کافر ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی تلوار نکال کر کے کس سے, تلوار لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, اشد علی الکفار. اور رحماء بینہم اور کوئی مسلمان ان کے پاس آ جائے چل کر کے تو اس کے سامنے ایسے بھی جاتے ہیں کہ جیسے انسان اپنا سب کچھ کسی پر نچھاور کر دے. اس طریقے سے صحابہ نچھاور ہو جاتے تھے, جب آپس کے اندر بیٹھتے تھے صحابہ کی محبت کا یہ حال تھا, یہ عالم تھا کہ جب ہجرت ہوئی اور جو مہاجرین صحابہ آئے تو انصار نے کیا کیا, اپنے گھروں کے دو حصے کیے, معمولی بات نہیں ہے یہ, اپنے گھر کے دو حصے کر دینا, اپنی دولت کے دو حصے کر دینا, اپنے باغات کا دو حصہ کر دینا, کرنے کے بعد آدھا کہنا کہ آدھا تو لے لے آدھا میں لے لوں. ارے آج تو ایک کتا کوئی نہیں دیتا, 10 روپے کوئی نہیں دیتا, کوئی مسلمان مانگ لے دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے, بڑی محنت سے کمایا ہے. لیکن صحابہ نے کیا سوچا, ارے کما تو پھر لیں گے لیکن جو دین میں موقع دیا ہے یہ موقع پھر آئے گا یا نہیں؟ آج ہم ذلت کے اندر, پستی کے اندر ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو الٹا کر دیا. آج اشد علی المؤمنین ہے, اگر کسی مسلمان سے جھگڑا ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان کہتا ہے تو نے ایک ہاتھ مارا, وہ رکھ کے دوسرا ہاتھ دیتا ہے, تو نے مجھے مارا, تیری ہمت کیسے ہوئی مارنے کی؟ جب ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے تو کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ بولو بھائی کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ پر جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں, یہ حکم فرمایا. استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے مسلمان کہ ایک کافر کے سامنے ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر کے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. کیا حالت تھی صحابہ کی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے, حضرت عبیدہ بن جراح یہ کیا ہے سپاہ سالار بنائے گئے, رومیوں کا لشکر 600,000 کا لشکر, صحابہ اکرام کا لشکر 7,000 کا لشکر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبیدہ بن جراح نے کیا فرمایا؟ فرمایا خالد بن ولید یہ کچھ صحابہ لیجئے, جا کر کے رومیوں کے جو سپہ سالار ہے اس سے آپ اس کو اسلام کی دعوت دیجئے اور اس کو سمجھائیے کہ ہم سے جنگ نہ کرے, کیونکہ ہم اصلی اگر جنگ پر آ گئے تو اسلم تسلیم ہمارا نعرہ ہوگا, یا مرو یا مارو, ورنہ اس سے پہلے آپ اسلام کی دعوت دے کر کے آئیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روپ پہ آنے کے لیے رومیوں نے کیا کیا, صفحہ اول کے اندر اپنے ہاتھی جو ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی تھے وہ کھڑے کیے, اس کے بعد اونٹوں پر کھڑے ہوئے, اس کے بعد گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد وہ سپاہی جو پیدل چلنے والے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان عطا فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے سپاہ سالار کے پاس پہنچتے ہرقل کے پاس, دیکھا یہ لاؤ لشکر, حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ یہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو کسی جگہ روکا نہیں دیکھنے کے لیے, سیدھا بھومی ہرکل کے خیمے کے سامنے جا کر کے اپنے گھوڑے سے اترے اور سیدھا اس کے بادشاہ کے جو خیمے کے اندر داخل ہوئے اور جا کر ہرقل کے برابر میں بیٹھ گئے. ہرقل نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے آ رہا ہے, اس کے دل میں اتنی سی بھی ملوبیت نہیں ہے, آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا سفیر ہوں. فرمایا اسی لیے میں نے آپ کی جان بخشی. ہرقل نے کیا کہا؟ میں نے اسی لیے آپ کی جان بخشی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تم سفیر ہو, لیکن تمہاری گستاخی یہ کہ تم میرے برابر آ کر کے بیٹھ گئے. آج جو میں لگ گئی نا مسلمانوں کے اندر ہے سوچ, اس نے تباہ کر دیا کہ تو میرے برابر آ کر کے بیٹھ گیا, تجھے وزارت مل گئی. ارے یہ معاملہ کیا تھا؟ ارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, اٹھ کر اس کا جو قالین تھا اس کو کاٹا, کاٹنے کے بعد وہاں زمین پر بیٹھ گئے. فرمایا میں اللہ کا بندہ اور یہ اللہ کی زمین, بول اب کیا بول رہا ہے تجھے, بول اب کیا بول رہا ہے. اس نے کہا اے خالد بن ولید, مجھے معلوم ہے تم مکے کے غربا ہو. تم کون ہو؟ مکے کے غریب لوگ ہو, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تم مدینہ ہجرت کر گئے, پھر تمہیں اہل مدینہ نے پناہ دی, آج تم ہمارے مقابلے میں آئے ہو. اگر تم نہ لو تو تمہیں میں اسی دولت دے سکتا ہوں جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری بات پوری ہو گئی. اس نے کہا میری بات پوری ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خطبہ پڑھا تو خطبے کے بعد فرمایا کہ اے ہرقل یہ سن, اللہ تعالیٰ ہم پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھے, اللہ نے ہم پر رحم فرمایا, اپنا نبی مبعوث فرمایا اور اس نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھلایا. اب یہ بتا کہ تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہے یا لڑنے کے لیے؟ وہ سپہ سالار حیران رہ گیا. اس نے کہا 6 لاکھ کا لشکر, 60,000 آئے ہیں اور ان کی تلواروں کے اوپر کسی کی تلوار ہے تو نیام نہیں ہے, نیام ہے تو تلوار نہیں ہے. گھوڑا اگر اوپر پہننے کے لیے تو نیچے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, اظہار پہنی ہوئی ہے تو اوپر پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, پھٹے کپڑوں میں, لیکن اس کی ہمت اور جرات دیکھو. اس نے کہا لڑائی ہوگی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کل صبح میدان میں ملیں گے. گھوڑا اٹھایا واپس واپس. جب سے مسلمان شدا وعلل کفار رحما وبینہم, تب یہ حالت تھی کہ 6 لاکھ کے لشکر کو اڑا دیا اور وہاں سے غنیمت لے کر کے واپس آئے. آج کیوں یہ حال ہے؟ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ بس کیا کنڈکٹر اگر بدتمیزی کر دے تو مسلمان اس کو ڈر سے تھپڑ مار دیتا ہے کہ تو نے بدتمیزی کی, تیری اوقات کیا ہے؟ میں اتنے بڑا افسر ہوں, میں یہ ہوں, میں فرار ہوں. لیکن اگر کافر آ کر کے چلا جائے تو تھپڑ کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں ان کی مہربانی تھی, تھپڑ ہی مارا تھا, ورنہ تو جان سے بھی مار دیتے تو ہم کیا کر لیتے. یہ کہاں چلی ہے غیرت؟ جب غیرت مر جائے, جب غیرت مر جائے اور ایمان چلا جائے تب انسان یہ بات کرتا ہے, ورنہ صحابہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر کے دیکھتا معلوم تھا صحابہ کا پھر کیا حال, کیا حالت ہونی ہے. اس لیے ہمت نہیں کرتے تھے. آج ہم نے اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا, دین پر چلنا چھوڑ دیا. دین پر چلنا تو دور کی بات ہے, اللہ اعوذ باللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل و صورت بنانا مسلمان پسند نہیں کرتا ہے. آج کسی مسلمان سے یہ کہہ دیا جائے عبادت مثبتہ کہ بھائی آج کا بیان جس نے پورا غور سے سنا ہے اس شخص کو ایک عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. کون شخص ہے جو اس بیان کو پورا سنا دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 10 آدمی تو ضرور ہاتھ اٹھائیں گے, لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر اس کو ایک عمرے کا ٹکٹ ملے گا جو آج اعلان کر دے اس مسجد کے اندر کہ آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. دادا نے فرمایا لوگ سر کھجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا عبادت کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا یہ تو آسان ہے, لیکن گناہ چھوڑنا حضرت یہ بہت مشکل ہے. فرمایا صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد کس کے اوپر رکھی ہے؟ تقویٰ کے اوپر. اور تقویٰ نام ہے گناہ چھوڑ دینے کا. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا انسان, کتنی ہی عبادت کر لے, کتنی ہی عبادت کر لے, اللہ تعالیٰ کا متقی اور دوست نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میرا ولی کون ہے؟ حاجی میرا ولی نہیں ہے, عمرہ کرنے والا میرا ولی نہیں ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا میرا ولی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ ہوتے تو غریب انسان کہتا یا اللہ میں تو حج نہیں کر سکتا تھا, میں ولی کہاں سے بنتا؟ اگر جو ہے غریب انسان ہے, اگر اللہ تعالیٰ ولایت کا معیار دولت پر رکھتے تو ہر غریب یہ کہتا ہے اللہ میں کہاں سے آپ کا ولی بنتا, میں تو غریب تھا کھانے کے لیے نہیں تھا. اللہ نے فرمایا تقویٰ ایسی چیز ہے کہ امیر بھی اختیار کر سکتا ہے, غریب بھی اختیار کر سکتا ہے, بادشاہ بھی اختیار کر سکتا ہے, فقیر بھی اختیار کر سکتا ہے, کالا بھی اختیار کر سکتا ہے, گھوڑا بھی اختیار کر سکتا ہے, عربی بھی اختیار کر سکتا ہے, عجمی بھی اختیار کر سکتا ہے. ایک دفعہ ہم دادا کے ساتھ گئے عمرے کے اوپر, یہ اچانک ایک بات یاد آ گئی. تو مسجد حرام کے اندر عشاء کی نماز پڑھی, نماز کے بعد دادا کا معمول یہ تھا کہ کچھ دیر بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے, بس اسی کرسی پر بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہتے تھے. اور جو حسب عادت جو لوگ جانتے ہیں کہ جو آنسو کے قطرے گرتے رہتے تھے, واپس مڑے جب فرمایا کہ بھائی اب واپس چلو کھانا کھانے چلے, واپس مڑے تھوڑا سا آگے آئے تو ایک مصری آیا. میں نے تو خیر اس کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, اس نے معلوم نہیں, جیسے ہی دادا کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ مثل ابو بکر صدیق کے, اور میں نے اتنا نورانی چہرہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. یہ کہہ کر اس نے پیشانی کا گوسا لیا, نہ معلوم نہیں وہ کس جہان کا تھا, کہاں سے آیا تھا. جب اس نے یہ بات کی, پیشانی کا گوسا لیا, ہاتھ چوما, ہاتھ چوم کر کے وہ چلا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شکل بھی جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بھی نیک لوگوں کے سامنے ایسی ظاہر ہونا ہے. حالانکہ کسی کے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو لوگ پیچھے خدام تھے کہ کوئی اجنبی آ کر کے یہ بات بولے گا. چلو ایک ملنے جلنے والا ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں, کیا عبادت ہے, کیا معاملات ہیں. لیکن ایک اجنبی دوسرے ملک کا رہنے والا, زبان نہ جاننے والا, ساری بات اس نے عربی میں کی. دادا نے پھر اس سے پوچھا بھی کہ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل. لیکن اس نے جو بات کی, اس نے کہا مجھے آپ کا چہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ملتا ہے. یہ دوستو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا انعام. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. اب دنیا کے اندر اولیاء اللہ اس جمعے اسی ہفتے کے اندر دادا کے خلیفہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب ڈربن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت درد دل عطا فرمایا تھا, اور بارہا حضرت کا یہاں بیان ہوا اسی کرسی کے اوپر. عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, والد صاحب سے ملاقات کی, عمرہ کیا, اگلے دن پھر حرم آئے, مغرب کے بعد طواف کیا, طواف کرنے کے بعد بیٹھے اور سیدھا اللہ کے پاس تشریف لے گئے. اللہ والے اس دنیا سے تیزی سے جا رہے ہیں, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں, کہ کسی طریقے سے جو ان کے پاس دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمیں ان سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی جن لوگوں کا وضو نہ ہو حضرات وضو کر لیں جلد سے جلد اور صفے بنا لیں, اور جو نکاح والے حضرات ہیں وہ جلد سے جلد آگے تشریف لے آئیں.